بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيش کے معنی گزران، گزارے کا طریقہ جس پر انسان کا گزارا ہوتا ہے. یہ باب شمائل ترمذی میں دو جگہ ہے، ایک اس جگہ آیا اور بہت مختصر دو حدیثیں یہاں بیان فرمائی ہیں امام ترمذی نے، اور کچھ آگے چل کر کتاب کے اخیر کی طرف پھر دوبارہ یہ عنوان آ رہا ہے. تو اس لیے بعض شرح تو یہ فرماتے ہیں کہ غلطی سے ہو گیا، دو جگہ، ایک ہی جگہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایک کتاب مختصر سی کتاب ہے تو اس میں ایک ہی عنوان ہے تو ایک جگہ آتا ہے. تو بعض نے فرمایا غلطی سے ہو گیا، اس لیے دونوں ابواب کی روایتیں جمع کر دیں، اس لیے کہ اصل باب تو آگے آ رہا ہے، وہاں پر کچھ زیادہ تفصیل ہے اس کی. تو گویا کہ یہاں پر غلطی سے ہو گیا ہوگا اور آگے جو باب آ رہا ہے وہ اصل ہے، تو گویا کہ اس کی روایتیں بھی وہاں نقل کر دیں. بعض حضرات نے تو یہ کیا، لیکن بعضوں نے فرمایا کہ نہیں، جب امام ترمذی کے اتنا مختصر سا رسالہ ہے اور دو جگہوں پر ہے تو پھر غلطی سے نہیں، جب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قصداً انہوں نے رکھا ہوگا. اگر واقعتاً امام ترمذی نے دو جگہوں پر یہ باب لکھا ہے، اسی کتاب میں رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو، ان کے ذہن میں کوئی خاص حکمت ہو، جن میں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک اہم بات ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شروع دور تھا وہ بھی تنگی کا دور تھا. کہ شروع کا دور، حالانکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت کے انتظامات ہوئے تھے اور خوب ہوئے تھے، اس لیے کہ مثلاً بچپن اگر دیکھیں، چلا یتیمی ہے، اس کے بعد پھر آگے جانے کے بعد پھر وہ بھی ابو طالب کی کفالت وغیرہ میں جب تھے تو اس وقت بھی ان کے یہاں بھی تنگی تھی، اس لیے کہ ابو طالب خود بھی بہت زیادہ ان کے بال بچے والے اور ان کا خاندان بڑا تھا، کنبہ بڑا تھا، اور ذریعہ معاش کوئی خاص تھا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چرا کر جو کچھ ملتا تھا اس سے خود بھی اور دوسروں کا بھی گزارا ہوتا تھا، تو دوسروں کے لیے گویا مدد کا ذریعہ بن گئے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جب کچھ عمر بڑھی اور شام کے اسفار میں تجارت وغیرہ میں برکت ہوئی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد تو پھر بہت ہی وسعت آئی تھی، لیکن وہ جتنی وسعت آئی تھی وہ اپنے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ جتنا بھی تھا وہ دوسروں کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مال تقریباً گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دے دیا تھا، بعض روایتوں میں تو واقعتاً دے دیا تھا کہ آپ کا ہی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جو خود، اس لیے کہ خود کما کر رکھنا تو آپ کے مزاج میں تھا ہی نہیں، کمایا بھی تو دے دیا، یہ مزاج تھا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ غمزدہ ہے، شروع دور کی بات ہے، بالکل شروع دور کی، نبوت سے پہلے کی، غمزدہ دیکھا، پریشان دیکھا، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، بہت تنگی میں ہے، ان کے پاس یعنی کھانے پینے کی بھی تنگی ہے، بہت مشکلات میں ہے، لیکن میرے پاس کچھ تھا نہیں کہ میں دے سکوں، تو اس لیے میں نے کچھ دیا نہیں، لیکن مجھ پر اس کا اثر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنا میرا ہے وہ سب آپ کا ہے، یہ آپ لے لیں اور آپ ان میں تقسیم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے اور جا کر ان کی امداد کی. اسی وجہ سے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھبراہٹ ظاہر کی تھی، جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی سمجھا، لیکن جب تسلی دی تھی تو تسلی میں یہی فرمایا تھا انک لا تصل الرحم رحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، وہی جس میں دوسروں کی امداد کو خاص طور سے بیان کیا تھا. اور اگر دیکھیں تو بالکل یہی الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے گئے تھے جب مدینہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جانے والے تھے، تو ان کو واپس لانے والے جو شخص تھے انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں، آپ کے جیسا شخص مکہ چھوڑ کے جائے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، آپ یہیں رہیں، اس لیے کہ آپ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھیں، وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہی گئیں. گویا کہ صفات مزاج میں بہت زیادہ قرب تھا ان دونوں حضرات میں. بہرحال تو یہ شروع دور میں اسباب تھے، یعنی مالدار بننے کے اسباب موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی تھا وہ سب ختم کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت مالدار سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کا بھی پورا مال ختم ہو گیا، یا خود خرچ کر رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خرچ کروا رہے ہیں، اور پورا مال جو تھا وہ انہوں نے بھی ختم کر دیا. یہ یعنی شروع دور جب اسباب موجود تھے لیکن تنگی. اس کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. چلو ٹھیک ہے، تو ایک دو حضرات کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا، پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. ہدایہ انصار صحابہ ہدایہ کثرت سے دیتے تھے، باغات کے مالک تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے کا وہی طریقہ، تنگی، کھانا ہے نہیں. حالانکہ اتنا کثرت سے لوگ دے رہے ہیں اپنی جان، یعنی مال کیا، وہ تو جان پیش کرنے کے لیے تیار تھے انصار صحابہ، ظاہر ہے کہ، لیکن وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آتا وہ دوسروں کے لیے ہوتا تھا. تو گزارے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران، شروع دور میں بھی انتہائی تنگی کی حالت، اور اخیری دور بھی جب فتوحات کثرت سے ہوئیں، دوسرے صحابہ جو مہاجرین صحابہ تھے، جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے اور بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، وہ مالدار ہو گئے. اس لیے کہ اجازت تھی، مال ہے، مال غنیمت تمہیں ملا ہے، تم رکھو. تو ان کے پاس مال جمع ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی صورت، وہی حالت، وہی تنگی کی حالت تھی. تو ہو سکتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان فرمانا چاہتے ہوں کہ شروع دور بھی تنگی کا تھا اور اخیری دور بھی تنگی کا تھا. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو شرح نے بیان فرمایا ہے. بسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان فيتمخط في احدهما فقال بخ بخ يتمخط ابو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مخشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه کے پاس ہم بیٹھے تھے. محمد بن سیرین بہت مشہور ہیں، اور کتاب کے اخیر میں جو روایت آئے گی وہ ان کی آئے گی. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه کے خاص شاگردوں میں ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے دو کپڑے اوڑھے ہوئے تھے، دو کپڑے پہنے ہوئے تھے. ممشقانی، یہ سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو مشق کہا جاتا ہے. تو اس سے کپڑا جب رنگتے ہیں تو یہ بالکل سرخ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن براؤن کی طرح، براؤن جیسا رنگ ہو جاتا ہے، گیروی رنگ جسے کہا جاتا ہے. تو یہی یعنی سرخ مٹی سے رنگا ہوا کپڑا ممشق، یہ اصل کے لحاظ سے مفہوم لفظی اعتبار سے بتا رہا ہوں، مشق ان سے ماخوذ ہے. تو ممشقانی دو سرخ مٹی سے رنگے ہوئے کپڑے تھے، یا گیروی رنگ کے کپڑے تھے اگر نتیجے کے لحاظ سے ترجمہ کرنا ہو. اور یہ تو رنگ ہو گیا، اور کیا چیز کے کپڑے تھے؟ کتان کے. یہ کتان خاص قسم کے ایک عمدہ کپڑا سمجھا جاتا تھا، کاٹن نہیں ہے، یہ کاٹن تو الگ چیز ہے، یہ خاص قسم کا یہ کتان کپڑا ہوتا تھا، بہت عمدہ سمجھا جاتا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتان کے دو کپڑے جو رنگے ہوئے تھے، اور یعنی سرخ مٹی میں رنگے ہوئے، جو کہ یعنی گیروی رنگ کے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں میں ایک سے ناک صاف کی. تو ناک صاف کی تو خود اپنے بارے میں تعجب کرنے لگے، فرمایا بخ بخ، واہ ہوا، یعنی تعجب کے طور پر فرمانے لگے کہ دیکھو ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، کہاں اتنا بہترین کپڑا اس سے ناک صاف کر رہا ہے. حالانکہ اپنے آپ کو میں نے دیکھا تھا اس حال میں کہ میں گر جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر، مخشیاً علیہ، بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. یہ کیوں بھی گر جاتے تھے؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے. یعنی حالانکہ ان حضرات کو بھوک برداشت کرنے کی بڑی عادت تھی، لیکن اتنی زیادہ بھوک کی شدت کہ اس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. کوئی آنے والا شخص آتا اور اپنا پیر رکھتا میری گردن پر، اس زمانے میں اگر کسی کو جیسے جنون کی کوئی کیفیت ہونے لگتی تھی تو یہاں گردن کی رگ دبانے سے اس کا علاج کیا کرتے تھے. تو سمجھتے تھے شاید اس کو کوئی جنون ہو گیا ہے، تو وہ گردن دباتا تھا، آ کر پیر سے میری گردن دبا دیتا تھا. کوئی آنے والا شخص آتا، اپنا پیر میری گردن پر رکھتا یہ خیال کرتے ہوئے کہ مجھے جنون ہو گیا ہے، حالانکہ مجھے جنون نہیں ہوتا تھا، وہ تو بھوک کی شدت ہوتی تھی. اب دیکھو، ہے شمائل، عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے، واقعہ بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، اس سے مقصد ظاہر ہو گیا کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب کے لوگوں میں تھے, مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں, ان کا یہ حال تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال ہوگا. گھر کے حال کا اخفا ہوتا تھا, مخفی رکھا جاتا تھا, لیکن پھر بھی قریب کے لوگوں کو جب کچھ نہیں مل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آتا تھا پہلے تو اہل صفہ اور قریب کے لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا, تو جب ان کا یہ حال تھا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی یہی حال ہوگا, یہ ثابت فرما رہے ہیں. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. مالك بن دينار یہ ظاہر تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں. مالك بن دينار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی صحابی سے یہ بات سنی ہوگی. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا, شبیہ پیٹ بھر کر سیر ہو کر نہیں کھایا, من خبز قط, نہ صرف روٹی کھا کر اور نہ گوشت, یعنی تنہا روٹی یا تنہا گوشت دونوں ملا کر تو کھانا یعنی بہت ہی کم ہوتا ہوگا, یعنی نہ ہونے کے برابر, لیکن صرف روٹی مل جائے کہ اچھا چلو پیٹ کو ذرا سکون مل جائے, صرف روٹی بھی سیر ہو کر یا صرف گوشت بھی کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا, الا على ضفف, مگر یہ کہ لوگوں کے ساتھ ہوں. ضفف کے معنی چند لوگ مل کر کھا رہے ہوں. یہ امام مالک فرماتے ہیں, یہ قال مالک سألت رجلا من اهل البادیہ, اہل بادیہ میں سے میں نے ایک شخص سے سوال کیا کہ ضفف سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ضفف کے معنی ہیں یتناول مع الناس, کہ لوگوں کے ساتھ کھائیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس میں قال مالک ان سے مراد وہی مالک بن دینار, وہی ہونے چاہیے, بظاہر عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حدیث کے بعد کوئی لفظ آتا ہے تو اس سے وہی راوی حدیث مراد ہوتا ہے, تو مالک بن دینار فرماتے ہیں, یا اللہ اعلم امام مالک, لیکن بظاہر یہ ہونے چاہیے. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بادیہ میں سے ایک شخص سے پوچھا ضفف کے معنی کیا ہے, فرمایا لوگوں کے ساتھ کھائیں. اب اس کے کیا معنی لوگوں کے ساتھ؟ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعوت کرتے ہیں اور آپ میزبان ہوتے ہیں, جب میزبان ہیں تو میزبان کو مہمانوں کے خیال میں کھاتے رہنا چاہیے, یعنی زیادہ کھانا کا نہیں, لیکن یہ کہ دیر تک بیٹھے رہتا کہ مہمان کھا لیں, ورنہ ہوگا یہ کہ اگر میزبان نے ہاتھ روک لیا تو مہمان بھی ہاتھ روک لیں گے, تو ایک ادب ہے, ایک مستقل ادب ہے کہ یعنی مہمانوں کا ساتھ دینے کے لیے میزبان کھاتا رہے, اگر میزبان نے کھا لیا اور چپ پلیٹ صاف کر لی, اس کا مطلب ہے مہمان سوچیں گے اچھا یہ تو فارغ ہو گیا اور میں کھا رہا ہوں, اچھا نہیں لگتا, یہ ایک ادب ہے. تو یہ ایک معنی ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان بنیں اور لوگوں کی ضیافت کریں, اس صورت میں تو آپ تھوڑا سا کچھ یعنی عام مقدار سے زیادہ کھا لیتے تھے, وہ بھی گویا مہمانوں کے لحاظ اور خیال میں. دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں اور بعضوں نے اس کو بہت شدت سے رد بھی کیا ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں مہمان بنے. اب اس میں جنہوں نے بیان کیا وہ بھی اچھی نیت سے بیان کیا, اور جنہوں نے رد کیا وہ بھی اچھی نیت سے رد کیا ہے, دونوں باتیں ہیں. اب مثلاً اس کو اس لحاظ سے سوچیں کہ دیکھو ہم گھر میں تو اچھی طرح نہیں کھاتے پیٹ بھر کے, لیکن کسی کے دعوت ہوتی ہے تو خوب کھاتے ہیں. اس کو اگر برے معنی سے لیا جا سکتا ہے, اس کے برے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ اچھا دیکھو کتنا حریص آدمی ہے کہ اپنے گھر میں تو نہیں لیکن دوسروں کے یہاں جاتا ہے تو خوب کھاتا ہے, لیکن اس کو دوسرے اچھے معنی پر بھی محمول کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے یہاں پر وہی معنی مراد ہے جن شرح نے بھی لکھا ہے, اسی معنی کے لحاظ سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج چونکہ کھانے کے سلسلے میں چلو جو گزارا ہو گیا کھا لیا ختم, یعنی پیٹ بھرنا یا زیادہ کھانا, یہ تو یعنی پیٹ بھر کے کھانا ضفف کی حالت میں بھی, وہ پیٹ بھرنے سے مراد یعنی ایک تہائی یا دو تہائی بس, اس سے زیادہ تو کبھی تھا ہی نہیں, یعنی پورا پیٹ بھر کے کھانا تو کبھی بھی تھا ہی نہیں, تو ضفف میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھا بھی لیتے ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ اگر کبھی مقدار ملتی ہے تو دو تہائی کی ملتی ہے, وہی سیر ہونا تھا اس زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے. تو اب بہرحال اگر مہمان بنے ہیں کسی کے یہاں تو ظاہر ہے اب میزبان نے اتنا سارا انتظام کیا ہے, اس کی خوشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں, اور آپ دو لقمے کھا کر رک جائیں, تو ظاہر میزبان کو بھی اس کی وجہ سے یعنی گرانی ہوگی, اور ہوتا ہے, واقع ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں اگر دعوت میں جائیں اور کئی طرح کے کھانے ہیں اور ہم سے نہیں, ہم جتنا عام معمول میں ہم اتنا تھوڑا سا کھاتے ہیں بس وہی کھائیں گے, اور دو لقمے کھائے چند لقمے کھائے اور چھوڑ دیا, तो ज़ाहिर मेज़बान सोचेगा कि इतनी मैंने मुशक्क़त उठाई, इतना सब किया, ये भी लाया था मैं, तो ये भी लाया था, चाहे भी चख लें, ये भी चख लें, तो उसकी खुशी के लिए ज़्यादा खा लेना, अपनी लालच के लिए नहीं, दूसरी खुशी के लिए ज़्यादा खा लेना, ये भी गोया कह सकते हैं कि एक अदब है, यानी जिसमें दूसरे को खुश करना मकसूद होता है। बहरहाल दोनों में से जो भी सूरत हो उसमें कोई इश्काल नहीं है। अच्छे माना के लिहाज से लें तो मेज़बान होने की हालत में भी ज़्यादा खाना, ये भी एक अदब है, और मेहमान होने की हालत में भी ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाने से मुराद दो तिहाई तक खाना, जो हम तो वैसे ही आम तौर से खा लेते हैं उससे ज़्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफफ़ वाली हालत में वो मकदार जो ज़्यादा खाते थे वो हमारे आम हालत के लिहाज से भी कम हुआ करती थी। बाबू माजा फ़ी खुफ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े कैसे थे, यानी चमड़े के मोज़े, खुफ़ चमड़े के मोज़े को कहा जाता है। भी क़ाल हद्दसना हन्नाद इब्न सरी क़ाल हद्दसना वकीउ अन दलहम इब्न सालिह अन हुजैर इब्न अब्दुल्लाह عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما। مسئلے کے لحاظ سے جائیں تو بہت تفصیلی مسائل آ جائیں گے، اس لیے صرف حدیث کی حد تک رہتے ہیں کہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش فرمائے خفینی، یعنی بھیجے تھے کسی کے ساتھ، ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، خفینی دو چمڑے کے موزے، اسودینی جو سیاہ رنگ کے تھے، ساذجینی جو سادہ تھے، سادہ تھے یعنی ان پر بال نہیں تھے، کوئی نقش وغیرہ نہیں تھا، بالکل پورے سیاہ تھے، تو پورا رنگ سیاہ تھا ان کا، دوسرا رنگ نہیں تھا، اور بال نہیں تھے، اور کوئی نقش نہیں تھا، بالکل سادے سادے سیاہ تھے۔ فلبسہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنے، پھر آپ نے وضو کیا اور ان پر مسح کیا۔ تو یہ مسح علی الخفین بھی اس روایت سے ثابت ہو گیا، ظاہر ہے مسئلے کے لحاظ سے تو مسائل ہم پڑھ چکے ہیں چمڑے کے موزے پر مسح کے، بس یہ ہے کہ عام لوگوں کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے اتنی بات ذہن میں رہے کہ جو لوگ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، خفین جو پہنتے ہیں ان پر مسح کرتے ہیں، ان پر مسح کرنے میں بسا اوقات یہ کوتاہی جو عام طور پر ہوتی ہے وہ یہ کہ ہاتھ دھو کر انگلیوں کے کنارے اس پر کھینچ لیتے ہیں، انگلیوں کے کنارے اس پر رکھ کر بس کھینچ لیا اور اوپر تک لے گئے اس کو۔ صرف کنارے رکھنا کافی نہیں ہے، انگلیاں پوری یا اکثر تو رہنی چاہیے، پوری رکھنے کی کوشش کریں کہ پوری انگلیاں رہیں اور پھر ان سے مسح کریں، اس لیے کہ صرف کنارے، پورے کے حصے وہ تو صرف نقطے جتنی جگہ ہے نا، اتنی سی جگہ ہے، وہ کھینچتے ہوئے چلے گئے تو وہ تو مائع مستعمل ہے، اسی مائع مستعمل سے پورا مسح کر رہے ہیں، تو مسح تو تین انگلیوں کے برابر ہوا ہی نہیں۔ تو اس لیے پوری انگلیاں رکھیں، تین انگلیاں کم از کم، تین انگلیاں جو ہیں وہ پوری رکھیں، اور پوری رکھ کے اس کو پھر کھینچ کے نیچے پیچھے تک، ایڑی تک لے جائیں، پیچھے کی طرف لے جائیں۔ تین انگلیاں صرف رکھ بھی دیں تو مسح کی مقدار تو پوری ہو گئی، لیکن صرف پورے والے کنارے والے حصے اگر رکھیں اور اس سے مسح کیا ہے تو وہ کافی نہیں ہے، عام طور پر اس میں یعنی غلطی ہو جاتی ہے۔ باقی چمڑے کی یہ موزے کی اقسام وغیرہ کی ایک مستقل بحث ہے، اتنا ہے مسئلے کے لحاظ سے جنہیں نہ معلوم ہو ان کے لیے کہ عام کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، عام طور پر کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا ہمارے یہاں درست نہیں، بلکہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ میں سے کسی کے نزدیک بھی عام کپڑے کے موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے، یا چمڑے کے ہوں یا ایسے ہوں جن میں چمڑے والی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی ان میں پانی فوراً اندر نہ پہنچتا ہو، ان میں چلیں تو عام یعنی باہر چلنے میں پھٹتے نہ ہوں، وہ صفات پائی جاتی ہوں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں ان پر مسح کرنا درست ہے۔ به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما۔ دحية كلبي رضي الله عنه، پیچھے نجاشی کا ذکر تھا، نجاشی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو ہوئے نا، ایک تو شروع دور میں جن کے پاس آئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، ان کو دعوت تھی، اسلام کی دعوت دی، اسلام میں داخل ہوئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھی تھی، یہ ایک ہی شخص جن کا ذکر ملتا ہے حدیث صحیح روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ مستقل اپنا مسئلہ ہے اپنی جگہ کہ وہ درست ہے یعنی، اور یعنی اس میں کیا تفصیل ہوئی تھی، لیکن نجاشی جن کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی تھی، پھر اس کے بعد پھر ان کے جگہ پر دوسرے نجاشی آئے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، جب خطوط لکھے تھے جس کا آگے ذکر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک بادشاہوں کے جانب خطوط لکھے تھے، تو ان میں نجاشی کو بھی لکھا تھا، حالانکہ یہ نجاشی تو پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ پہلے والے مسلمان ہو گئے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی تھی اور دوسرے والے کو پھر خط لکھا تھا، ان کے اسلام لانے نہ لانے کے بارے میں کوئی یقینی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے دوسرے والے کے۔ یہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خدمت میں دو چمڑے کے موزے پیش کیے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جبتن اور جبہ بھی پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہنے تھے۔ حتیٰ تخرقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور پہنا اتنا عرصہ کہ حتیٰ تخرقا وہ دونوں پھٹ گئے، یعنی پرانے ہونے تک، پھٹنے تک ان کو پہنتے رہے۔ لا یدری النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکیہما ام لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا، یعنی تحقیق نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ مذبوحہ جانور کی کھال ہیں یا غیر مذبوحہ جانور ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا، جیسے ہمارا مسلک ہے کہ جانور کو جب ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال جب دباغت دے دیتے ہیں، ظاہر ہے بغیر دباغت کے تو استعمال ہوتا ہی نہیں چمڑا، دباغت کا مطلب اس میں جتنی بھی رطوبت اور چربی کے آثار اور جتنے بھی چکنائی وغیرہ ہے اس کو صاف کر دیا، جب صاف کر دیا دوائی کے ذریعے یا دھوپ میں رکھ کر یا نمک لگا کر یا جو بھی طریقے پہ قدیم یا جدید رائج ہیں، اس کے بعد اب یہ پاک ہو گئے، اب یہ پاک ہو گیا تو اس کو ظاہر ہے کہ اب اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لا یدری النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکیہما ام لا، تحقیق کی ضرورت نہیں تھی کہ اب یہ مذبوحہ جانور ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ پاک ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا ہوا ابو اسحاق الشیبانی و اسمہ سلیمان، بہرحال جانور کی کھال اگر مذبوحہ جانور ہے تو کھال ویسے ہی پاک ہو گئی، پھر تو اس کو دباغت نہ بھی دیں تب بھی پاک ہی ہے وہ، اس لیے کہ اس کے تو تمام اجزاء پاک ہو گئے، سوائے جو چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، لیکن یعنی اصل کے لحاظ سے وہ پاک ہو گیا۔ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں نہیں کھائی جاتی ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پاک ہو گئے وہ پوری۔ تو اب کھال سے کوئی بھی چیز بنائی گئی، یہ کھال کو، کھال کے اجزاء کو، اس کے بالوں کو کھانے کی کسی چیز میں ڈالا گیا، آج کل تو مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ سب حلال بھی ہے پاک بھی ہے، اس لیے کہ مذبوحہ جانور ہے۔ لیکن اگر وہ جانور مذبوحہ نہیں ہے تو پھر اس میں کھال جو ہے وہ دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، بال پہلے ہی سے پاک ہیں اور ہڈی پہلے ہی سے پاک ہے، بال اور ہڈی وہ تو پہلے ہی، شعر المیتۃ وعظمہا طاہر، تو بال اور ہڈی تو پہلے ہی پاک ہیں، حلال نہیں پاک ہیں، اور کھال دباغت کے بعد پاک ہے۔ تو یہ چیزیں اگر کھانے پینے میں نہیں استعمال ہو رہی پھر تو ٹھیک ہے، جیسے جیلیٹین ہڈیوں وغیرہ کے اگر اس کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں، تو ہڈی ہمارے یہاں اصل کے لحاظ سے ہڈی جو ہے وہ میتا کی ہڈی، وہ یعنی ہڈی کے لیے وہ ضروری نہیں کہ وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی ہو، لیکن ہاں کھانے کے اجزاء میں اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے حلال ہونا ضروری ہے، لیکن اگر خارجی استعمال کرتے ہیں، لوشن ہے، اس طرح کی کسی چیز میں اگر ہے، تو پھر وہ ہڈی سے بنا ہوا ہے تو میتا کی ہڈی ویسے بھی وہ پاک ہی ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ تو پاک ناپاک ہونے کا مسئلہ الگ ہے، حلال حرام ہونے کا مسئلہ الگ ہے۔ حلال حرام کا تو اصول قرآن نے بیان کر دیا، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کے کوئی اجزاء نہیں کھا سکتے، تو اس کو تو کھانا حلال نہیں۔ تو حلال حرام کا مسئلہ الگ ہے، پاک ناپاک کا مسئلہ الگ ہے۔ اندر جسم کے اندر کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے اس کے لیے حلال ہونا ضروری ہے، باہر کوئی چیز استعمال کی جا رہی ہے پاک ہونا کافی ہے۔ باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ ہے کہ خنزیر کی کھال بھی دباغت سے پاک ہو سکتی ہے؟ نہیں، خنزیر کی کھال وہ ہے نجس العین، تو اس کو تو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں کیا جا سکتا، وہ ناپاک ہی رہتی ہے۔ باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیٹورک نہیں ہے کہہ رہے، ابھی ختم ہو، کٹ گیا تھا درمیان میں، لیکن امید ہے کہ اب آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا ذکر۔ نعل مبارک اس کے نقشے مشہور ملتے ہیں، جو ظاہر ہے تصویر کے شکل میں جو بنے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی ظاہر ہے کہ بہت اس کو تصویر کے انداز سے بنایا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جو جوتے تھے، اگر چمڑے کے جوتے، اس کے کہتے ہیں بعض جگہوں پر میوزیم میں، لیکن اس کی تصویر وغیرہ بھی اس میں ملتی ہے، تو وہی جو کتابوں میں ملتا ہے اور وہ جو نعل جو جس کی تصویر ملتی ہے، اصل چمڑے کے بنے ہوئے، کالے رنگ کے چمڑے کے بنے ہوئے جو نعل ملتے ہیں، نعل مبارک، وہ بہت قریب قریب ہے، لیکن جو تصویر عام طور پہ ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ظاہر ہے تصویر کی شکل میں اس کو بنایا جاتا ہے، تو وہ قریب قریب یعنی اس کی طرح بنایا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برکات پر، یعنی چونکہ مجربات وغیرہ میں سے ہے تو اس کی برکات وغیرہ پر کچھ لکھا تھا کہ بڑا متبرک ہے اور اس کو اس طرح استعمال کیا جائے، اس کے استعمال کا طریقہ وغیرہ لکھا تھا زاد السعید میں۔ اس کے بعد پھر ان کو خیال یہ ہوا کہ اس سے تو لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بدعات وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہ شروع ہو جائے اور تبرکات میں کوئی زیادہ لوگ چونکہ غلو کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس میں پھر رجوع بھی لکھا تھا۔ رجوع کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس کے تبرک کا انکار کر دیا، لیکن بہرحال انہوں نے پھر اس کے بارے میں ذرا یعنی پہلے تو ذرا زیادہ اس پہ زور دیا تھا تبرک حاصل کرنے کے سلسلے میں، اس کے بعد ذرا فرمایا کہ نہیں یعنی بہت زیادہ اس کو، یعنی گویا کہ اس کو تھوڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے مضمون لکھا تھا اس سے کچھ کسی درجے میں رجوع کر لیا تھا، مکمل رجوع تو نہیں لیکن رجوع کر لیا تھا کسی درجے میں۔ بہرحال ہے متبرک چیز، اس میں کوئی شک نہیں، مجربات میں سے ہے، لیکن مجربات کی چیزوں کو مجربات کے حد تک ہی رکھا جائے۔ اب یہ مثلا جوتے کا نقش جو بنا ہوا ہے، نعل مبارک کا نقش، اگر ہے انسان عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو کبھی سر پہ رکھ لیتا ہے اور اس کو کبھی چوم لیتا ہے، اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن عام مجمع میں اس کو ایک عام چیز بنا لینا، چلو آج ہم یہ کرتے ہیں، یا یہ کہ مثلا یہ بعض ٹوپیوں پر بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی برائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ٹوپیوں پر بنا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ عقیدت، وہ یعنی انسان کی جو سوچ ہے وہ نہیں رہتی ہے، جو وہ تو ٹوپی پہ بنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ذہن میں بھی نہیں کہ اچھا ٹوپی کے اوپر نقش بنا ہوا ہے، وہ تو ایک ڈیزائن کے طور پر بنا ہوا ہے، گندی ہوئی تو اس کو ویسے ہی دھونے میں ڈال دیا جیسے عام گندے کپڑوں کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا جنہوں نے بھی لکھا ہے اس تبرک کا۔ ہاں نقش اگر ہے، یہ سوچا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا یہ نقش ہوا کرتا تھا، نعل مبارک تو میرے پاس نہیں ہے، چلو اسی نقشی کو میں جوتے سر پر رکھ لوں اور عقیدت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے، دعا بھی کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اصل وہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس مقصد سے انسان کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی ثابت چیز قرار دے رہا ہے اور نہ یہ کہ اس پر کوئی یقین کر رہا ہے، ہاں بس یہ کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے جو عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو محبت ہے، اس کی بنا پر میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کو بہت زیادہ اس کو یعنی عموم دینا اور اس کو پھر ظاہر ہے مستقل ٹوپی پر بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر آداب اور وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے۔
به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام بن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے نعل مبارک کیسے تھے؟ فرمایا کہ نعل مبارک کے دو تسمے تھے۔ یہ دو تسمے کا مطلب جیسے ہم عام طور سے جو چپل استعمال کرتے ہیں، بالکل ہلکی والی جو چپل ہوتی ہے، عام طور پہ ہمارے لوگ تو احرام میں استعمال کرتے ہیں اس کو، کہ احرام وغیرہ کے موقع پر استعمال ہوتی ہے، جو عام طور سے یہ ہمارے یہاں بیت الخلاء میں استعمال ہوتی ہے، یعنی چونکہ ہمارے لحاظ سے بہت معمولی چیز سمجھی جاتی ہے تو بیت الخلاء میں استعمال ہونے کی چپل ہوتی ہے، اس میں عام طور پہ صرف جو انگوٹھا ہے اس کے بعد سے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ رسی یا چمڑا جو بھی ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، جس کو تسمہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو جگہ سے اس طرح، یعنی دو جگہ انگلیوں کے درمیان سے یہ رسی آتی تھی، اس کو کہتے ہیں قبالان، ایک تو انگوٹھے کے بعد اور دوسرا اس کے دو انگلی چھوڑنے کے بعد، دو انگلیاں چھوڑنے کے بعد، یعنی اس طرف سے انگوٹھا چھوڑ کر اور دوسری طرف سے سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کے بعد، سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، دونوں جگہ سے یہ رسی آتی تھی جس کو تسمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لہما قبالانی، دو تسمے تھے۔ به قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذائي عن عبيد الله عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. مثني ہے تمہاری کتاب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے دو تسمے تھے اور وہ دونوں تسمے جس کا پیچھے ذکر آیا, لیکن اس کی تفصیل یہ کہ دونوں تسموں میں بھی دوہرا تسمہ تھا, تو دو تھے اور دونوں میں دو دو رسیاں, چمڑی کی رسی ہوتی تھی, وہ دو رسیاں آ رہی تھیں اس میں.
بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عیسی بن طہمان قال اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ علینی جرداوینی لہما قبالانی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں دکھائے دو نعل, دو جوتے چپل, جو جن پر بال نہیں تھے, چمڑے کے تھے لیکن بال بالکل نہیں تھے, اور ان میں دو تسمے تھے, بس یہ تو ہم نے دیکھ لیا. قال تو یہ عیسیٰ بن طہمان فرماتے ہیں کہ فحدثنی ثابت بعد, ثابت البنانی انس رضی اللہ عنہ کے خاص قریب کے لوگوں میں, تو بعد میں ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان فرمایا. فحدثنی ثابت بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہما کانتا نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک تھے.
بھی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال اخبرنا معن قال حدثنا مالک قال حدثنا سعید بن ابی سعید المقبوری عن عبید بن جریج انہ قال لابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رأیتک تلبس النعال السبتیۃ. عبید بن جریج نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال فرمایا کہ کیا بات ہے کہ آپ نعل, ایسے چپل پہنتے ہیں جن کے چمڑے کے بال نکلے ہوئے, بالکل صاف کیے ہوئے, اتنے اچھے. قال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التی لیس فیہا شعر. تو نعال التی لیس فیہا شعر گویا سبتیہ کا ترجمہ ہو گیا. ویتوضا فیہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پہن کر وضو بھی فرما لیتے تھے. فانا احب ان البسها, اس لیے مجھے بھی پسند ہے کہ میں بھی اسی طرح کے جوتے پہنا کروں. تو سبتیہ یعنی وہ چمڑا جس کے بال نکلے ہوئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس طرح کے جوتے پہنتے تھے تو مجھے بھی یہی پسند ہے.
بھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابی ذئب عن صالح مولى التوأمة.
یہ دو سات پیدا ہوئی تھی جڑواں, تو ان کو توأمہ کہا گیا. ظاہر ہے توأمہ کی آزاد کردہ, یہ توأمہ کے غلام صالح, صالح مولى التوأمة. یہ توأمہ خود جو ہیں وہ خود بھی صحابی ہیں.
عن صالح مولى التوأمة عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان. به قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو احمد قال اخبرنا سفیان عن السدی قال حدثني من سمع عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین مخصوفتین.
میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایسے دو نعل مبارک پہنے ہوئے, ایسے دو چپل پہنے ہوئے جن پر چمڑا لگا ہوا تھا. مخصوفتینی, جن پر چمڑا لگا ہوا تھا, یعنی اصل چپل ہیں اور چپل کے اوپر ایک اور تہ چمڑے کی لگی ہوئی ہے. یہ ایک معنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے یعنی نیچے کی طرف چمڑا, ایک تو ہوتا ہے چمڑے کے موزے جو ہم پہنتے ہیں, اس کے نیچے چمڑا تو بہت باریک ہوتا ہے, عام چلنے میں ظاہر ہے پتھر وغیرہ اس طرح کی جگہوں پر انسان باہر چلتا ہے تو وہ تو زیادہ عرصہ نہیں چلیں گے, پھٹ جائیں گے. تو نچلا حصہ جو تھا اس کے چمڑے کی تہ زیادہ ہوتی تھی, دو تین چار تہ بنا دیتے تھے تاکہ وہ ذرا, جیسے عام طور سے ہمارے چپل نیچے کی طرف سے تو بہت سخت ہوتے ہیں, اس زمانے میں چمڑا ہی تھا جو استعمال ہوتا تھا, تو چمڑے کی دو تین تہ نیچے لگا کر اس کو ذرا موٹا کر دیتے تھے. یہی مخصوفت ہے نہیں کہ جن میں چمڑے کی دو تین تہ بنی ہوئی تھی, یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر دوسرا چمڑا لگا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ پھٹ جانے کی وجہ سے اس پر پیون لگے ہوئے ہوں, یا ہو سکتا ہے ویسے ہی موٹا کرنے کے لیے نیچے کی طرف دو تین تہ چمڑے کی ہوں.
بھی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمشین احدکم فی نعل واحد لینعلہما جمیعا او لیحفیہما جمیعا. حدثنا قتیبۃ عن مالک عن ابی الزناد نحوہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مقصد اصل شمائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان فرمایا ہے, فرمانا ہے امر کو نہیں, لیکن کبھی کبھی امام ترمذی اس طرح کی باتیں بھی لے آتے ہیں تاکہ آداب مزید معلوم ہو جائیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا اس کا مطلب عمل بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ہرگز ایک جوتا پہن کر نہ چلے، ایک چپل پہن کر نہ چلے، یا دونوں پیروں میں چپل پہن لے یا دونوں اتار دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح انسان کے چلنے میں اعتدال نہیں رہتا، اعتدال باقی رہنا ضروری ہے، اور خلاف مروت بھی معلوم ہوتا ہے، حدیث میں معلوم ہوتا ہے ایک چپل پہنا نہیں پہنا، دونوں نہ پہنے ہو تب بھی ٹھیک ہے.
بھی قال حدثنا اسحاق بن موسى قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى كل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحد، بائیں ہاتھ سے کھانے سے بھی منع فرمایا، اور باب سے مقصد جو ہے وہ اگلا حصہ ہے، یا ایک جوتا پہن کر کوئی چلے. بھی قال حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا واخبرنا اسحاق بن موسى قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع.
جب کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پیر کا اتارے. فلتكن اليمنى، دیکھو پیر جو اعضاء انسان میں دو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ پیر کان آنکھ یہ سب چیزیں مؤنث استعمال ہوتی ہیں، تو فلتکن الیمنا اولاہما ہونا چاہیے. ویسے اگر دیکھیں پیر دایاں پیر جو ہے وہ اولا ہونا چاہیے جس کو پہنا جائے، لیکن اب وہ نہیں معلوم، اس لیے کہ عربی زبان میں بہرحال یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ اچھا اس لفظ کو اس معنی میں لیا، جیسے قومن کا لفظ ہوتا ہے اس کو مذکر بھی مان سکتے ہیں مؤنث بھی، یعنی یہ کذبت قوم نوح کذبت قوم نوح، اس کو ہم نے تفسیر میں پڑھ لیا تھا کہ لفظ قوم جماعت کے معنی میں لو تو یہ مؤنث ہے، اور اگر لفظ قوم رحتن کے معنی میں لو تو مذکر ہے. تو ایک ہی لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلتکن الیمنا اولہما. اب اول اگر ہے روایت میں، اگر اسی طرح ہے، اگر راوی کی طرف سے غلطی نہیں بلکہ اسی طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ظاہر ہے عربی کے لحاظ سے تو اس کی توجیہ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں کہ عضو کے معنی میں لفظ عضو مراد لو تو اول مذکر ہوگا. فلتکن الیمنا اولہما تنعلو، کہ دایاں پیر پہلے ہو جسے جوتا پہنا جائے، جس میں جوتا پہنا جائے، اور اتارنے میں اخیر پہ ہو. بھی قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا اشعث هو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا جتنا ہو سکتا کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، طہارت حاصل کرنے میں. یہ چیزیں بچپن سے بچوں کو اگر اس کی عادت کرا دی جائے نا تو وہ عادت ہو جاتی ہے، ورنہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد پھر ایک بچپن سے ایک عادت ہو گئی پہلے بائیں پیر میں جوتا پہننے کی، تو سب پڑھنے کے بعد بھی بس وہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ بچپن سے جو والدین عادت کرا دیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں کہ بعد میں جا کر یہ سب چیزیں اپنی عادت کے خلاف پھر سیکھنی نہیں پڑتی بلکہ پہلے سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں.
بھی قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد اللہ قال حدثنا عبد الرحمن بن قیس ابو معاویہ قال انبأنا هشام عن محمد عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عن محمد یعنی محمد بن سیرین عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان وابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے بھی دو تسمے ہوتے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے جوتے کے بھی دو تسمے ہوتے تھے.
وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَانُ رضی اللہ عنہ.
پہلا شخص جنہوں نے جوتے میں ایک تسمہ لگایا، یعنی بڑوں میں، عام طور پر تو ہوگا، رائج ہوگا، لیکن بڑوں میں یا خلفاء میں یا بڑوں میں پہلا شخص جنہوں نے ایک جوتے میں ایک تسمہ لگایا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بھی ان کا احسان ہے، ورنہ تو اگر تمام حضرات یہی کرتے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر تمام یہی کرتے رہتے تو اب پھر گویا لوگ اس کو لازم سمجھ لیتے کہ نہیں، جوتے کے دو ہی تسمے ہیں، اس کے علاوہ کبھی ثابت نہیں تو جائز نہیں، کہیں لوگوں میں شدت نہ آ جاتی. تو اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا عمل کر کے دکھایا کہ نہیں، یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی سنت پر عمل کرے، اس طرح کے جوتے بنوائے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے.
باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا بہت جلدی وقت آگے گزر گیا، انگوٹھی کا بیان ذرا مفصل ہے. پہلے تو انگوٹھی آپ نے بنوائی تھی اس کا ذکر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، اس کا ذکر ہاں سے ایک باب تو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا بیان۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے تو خیر انگوٹھی پہننے کا عام دستور تھا نہیں، اور بعضوں نے نقل کیا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت انگوٹھی پہننے کی نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے کا ارادہ کیا بادشاہوں کی جانب، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بادشاہوں کی جانب خط لکھنا ہے تو وہ عام لوگوں کا خط تو قبول نہیں کرتے، خط کسی بڑے کا ہو، اور بڑے کا ہونے کی علامت یہ ہے کہ مہر ہونی چاہیے، تو مہر، اور مہر عام طور سے انگوٹھی میں بنائی جاتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی۔ اس وقت سونے کی ممانعت نہیں آئی تھی، تو سونے کی انگوٹھی بنائی جس میں محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا، صحابہ تو ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو اب صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی ہیں، تو اب صحابہ سونے کی انگوٹھی سب پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضرورت کے لیے کیا تھا، لیکن اب ظاہر اتباع میں تمام لوگ، اب تمام کے ہاتھوں میں سونا آ گیا، چاہے حرمت نہیں آئی تھی لیکن آپ اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یعنی پہلے بھی جیسے ریشم کی حرمت جب نہیں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ میں ریشم پیش کیا گیا، آپ نے پہن لیا، چلو دینے والے، ہدیہ دینے والے کی خوش دلی کے لیے پہن لیا، لیکن پھر اتار دیا، کلکاری ہی لہو، ناپسند کرتے ہوئے اتار دیا، فرمایا کہ لا ينبغي هذا للمتقين، حرمت نہیں آئی تھی، اگر حرمت ہوتی تو فرماتے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، متقیوں کے لیے درست نہیں ہے، تاکہ صحابہ اس کو یعنی عملی چیز نہ بنا لیں، یہ تو ہدیہ تھا اس لیے میں نے ایک مرتبہ پہن لیا اور اتار دیا۔ بعد میں تو خیر ریشم اور سونا دونوں کی حرمت مردوں کے لیے آ گئی، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع ہی فرما دیا تھا۔ تو ابتداءً سونے کی انگوٹھی تھی، پھر چاندی کی جب بنوائی تو اعلان کر دیا کہ دیکھو اس طرح کی انگوٹھی کوئی نہ بنائے، اس لیے کہ اس میں تو مقصد مہر لگانا ہے، اس طرح کی انگوٹھی کوئی نہ بنائے۔ پھر وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے رہے، اور کبھی پہنتے کبھی اتار دیتے، اور حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحابی، ان کے پاس امانت کے طور پر رہا کرتی تھی، وہ حفاظت سے رکھتے تھے، مہر لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے ذریعے سے مہر لگا لیتے، کبھی پہن لیتے اور کبھی دے دیتے تھے ان صحابی کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح رہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی رہا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسی طرح رہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا درمیان کچھ زمانہ تھا، اس وقت تک یہی سلسلہ رہا، اور وہی معیقیب رضی اللہ عنہ وہ رکھتے تھے۔ اب مسجد قبا کے سامنے کنواں تھا بیر عریس کے نام سے، کسی شخص کے نام پر عریس، تو بیر عریس کے نام سے کنواں تھا، اور حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کو دے رہے تھے یا ان سے لے رہے تھے، بہرحال اور مقدر تھا کہ وہ انگوٹھی اندر گر گئی، وہاں بیر عریس میں گر گئی۔ یہ کنواں تھا ایک عرصے تک، بعد میں پھر جس طرح وہاں کی حکومت نے ان کو، ظاہر ہے کہ ان کو بیچاروں کو جو کچھ بتایا گیا انہوں نے اس کے مطابق کیا، کہ جتنے بھی متبرک مقامات تھے ایک ایک کر کے سب کو مٹاتے رہے، مٹاتے رہے، مٹاتے رہے، جتنے متبرک مقامات تھے سب کو مٹا دیا۔ وہ ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے حکومت تو بیچاری، وہ تو ان کو جو کچھ الگ الگ، چونکہ ذمہ داریاں وہاں تقسیم کی جاتی ہیں نا حکومت کے معاملات میں، تو جو لوگ دینی امور کے ذمہ دار تھے وہ اس معاملے میں بڑے متشدد ہوئے، وہاں پر کچھ زمانہ ایسا آیا کہ متشدد ہوئے کہ جتنے بھی متبرکات کی چیزیں ہیں، نہیں نہیں لوگ اس سے شرک کر لیں گے، یہ شرک تک پہنچ جائے گا، یہ شرک تک پہنچ جائے گا۔ ہم ایک طرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ روضہ اقدس کے سامنے لوگوں کو شرک و بدعت سے روکنے پر انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اس کو اچھے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، برے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی وہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا مشکل ہے، دیر تک انسان لمبے گھنٹوں کا سفر کر کے، دنوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے اور ایک سیکنڈ میں ہٹا دیا جائے، تو ظاہر ہے انسان سوچے گا میں آیا اسی لیے تھا کہ یہاں ذرا تھوڑی دیر تو کھڑا ہو جاؤں، کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ لیکن یعنی ظاہر ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہیں، یعنی ٹھیک ہے ہم اس کو اس پہلو سے لیتے ہیں کہ یعنی بڑی شدت ہے اور ہے، واقعی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کھڑا ہوئے کوئی شخص تو کھڑا ہونے دیں۔ لیکن اب ترکیہ جب جاتے ہیں، ہے تب وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، وہاں دیکھیں کھڑا ہوا ہوں اور سامنے ایک شخص ہے جو گارڈ وہاں پر ہوتا ہے، ذمہ دار وہ بھی ہے، ایک شخص نے پوری نماز پڑھ لی اس طرف، ان کی طرف قبر کی طرف رخ کر کے ایک شخص رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، پوری نماز پڑھ لی، قبلہ اس طرف نہیں ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تقابل کے لحاظ سے صرف میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ایک طرف بہت زیادہ شدت ہے کہ کھڑے بھی نہ ہوں، اور ایک طرف اتنی نرمی ہے کہ اچھا نماز بھی سجدے بھی کر لے اور کوئی روکتا نہیں ہے، یعنی اعتدال ایک درمیان کی صورت ہو تو ایک مناسب چیز ہوتی۔ بہرحال یہ تو ان میں شدت کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، اور تاریخی جتنے بھی دینی جتنی بھی علامات انبیاء کی، یعنی جو جا جہاں انبیاء علیہ السلام کے آنے کا کچھ ذکر ملتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کنویں سے پینا کا ذکر ملتا ہے. ایک ایک کر کے جو بھی آباد جگہوں میں تھے ان کو تو ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ان کو مٹانا شروع کر دیا کہ کہیں یہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک کہہ کر. اور پورا ماخذ جو تھا وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو منقول ہے مشہور ہے, خیر اس بحث میں ہم نہیں جاتے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو بنیاد بناتے ہیں. حالانکہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دوسری بات منقول ہے کہ وہ تبرکات کے قائل تھے, وہ تبرکات کے قائل تھے, بالکل تھے, اور وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں, احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں. بہرحال ان کا استدلال میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پیش کرنا یہ غلط ہے. اگر استدلال کرنا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کے پورے مسئلہ کو اختیار کرتے ہیں, وہ نہیں کیا انہوں نے, اپنے مطلب کی بات تھی وہ لے لی, اور جو اپنے مطلب کے خلاف تھی اس کو چھوڑ دیا. بہرحال آثار جتنے بھی اسلامی آثار تھے ترکیوں نے اس کی خوب حفاظت کی, اور بعد کی حکومت نے اس کو وہی دوسروں کے کہنے کی بنا پر ہو یا جو بھی وجہ ہو ان کو مٹایا. ہاں, کعب بن اشرف کا قلعہ وہ محفوظ ہے, تاریخی آثار ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا, اس لیے کہ یہ حفاظت کی جگہ ہے کہ تاریخی آثار قدیمہ میں سے ہے. اب دیکھو پلٹتا بھی تو ہے نا, حالات پلٹتے ہیں. اب حالات پلٹے ہیں, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب حکومت نے دیکھا کہ اچھا یہ شدت سب لوگ ہم سے کٹ گئے, واقعی لوگ ان سے کٹنے شروع ہو گئے, اور ایسا ہی ہوا. حکومتی سطح پر ان کے جو معاملات ہیں وہ الگ, دینی اعتبار سے دیکھیں تو ان کے دینی اعتبار سے ان کی جو شدت ہے لوگ ان سے کٹے ہوئے ہیں. اب معاملہ بدلا, ان کو بالکل ختم کر دیا گیا, تو اب ان کو جو شدت والے تھے ان کو ہٹایا گیا. اب جو جن جگہوں پر جانے پر تنقید ہوتی تھی, لوگ کھڑے ہوتے تھے یہاں کیوں آتے ہو یہ سب درست نہیں ہے, اب ان جگہوں پر جانے کے باقاعدہ انتظامات ہو رہے ہیں. غار حرا پہلے جاتے تھے تو نیچے رکاوٹ کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے, نہیں نہیں یہاں کبھی صحابہ سے آنا ثابت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کے دور میں جب آئے تھے وہی کے بعد پھر آنا ثابت نہیں. حالانکہ حدیث میں ثابت ہے, ان کو بیچاروں کو ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو غلط فہمی ہے جو بھی ہے, لیکن ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تشریف لے گئے غار حرا پر, اس بت حرا, حرا اس طرح احد کے بارے میں آتا ہے وہ حرکت کرنے لگا, حرا کے بارے میں آتا ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں, بعد میں بھی تشریف لے گئے ہیں صحابہ کے ساتھ. تو بہرحال یعنی ان کا اس وقت رکاوٹ روکنے کی کوشش کی جاتی تھی, اب یہاں پر اب تو وہاں باقاعدہ تعمیرات چل رہی ہیں کہ وہ بنائیں گے, بیٹھ کر لوگ آرام سے اوپر جا سکتے ہیں, اب چڑھنے کی بھی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں, نیچے سے بیٹھیں گے, اور سیاحت کی جگہ ہو گئی نا, اب تو تاریخی جگہ ہو گئی, تو اب لوگ اوپر یا نیچے بیٹھ کر جیسے وہ جھولے کی طرح بناتے ہیں نا, اس طرح وہ کرسی بنائی جائیں گی اور اوپر جائیں گے اور اوپر سے نیچے آئیں گے, اس کے باقاعدہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. وہی حالات پلٹتے ہیں اور کہاں سے کہاں حالت بدل جاتی ہے. تو بہرحال یہ اصل تو وہ بیر عریض کا تھا کہ بیر عریض کی علامات تو مٹا دی ہیں, اب دوبارہ تاریخ زندہ کرنے والے لوگ دوبارہ اس کو لے آئیں تو کچھ پتہ نہیں. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی جو بعد میں آپ استعمال فرماتے تھے, اور اس کا نگینہ جو تھا وہ حبشہ کے پتھر کا تھا, ظاہری معنی کے لحاظ سے حبشہ کے پتھر کا بنا ہوا تھا. بھی قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. يختم به ایک تو ہوتا ہے يتختم, انگوٹھی کے طور پر پہنتے تھے, يختم به مہر لگاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مہر لگاتے تھے. ولا يلبسه پہنتے نہیں تھے, پہنتے نہیں تھے کا مطلب ہر وقت پہن کر نہیں رکھتے تھے, دوام کی نفی ہے. قال ابو عيسى ابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشيه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال اخبرنا زهير عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه فصه منه. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا بنا ہوا تھا, یعنی چاندی کا, اس کا مطلب یہ کہ دو انگوٹھی ہو گئیں, ایک وہ انگوٹھی تھی چاندی کی جس کا نگینہ حبشہ کے پتھر کا تھا, اور دوسری وہ انگوٹھی تھی جس کا نگینہ وہ چاندی ہی کا بنا ہوا تھا. فصوح منہ, یہ دو انگوٹھیاں ہو گئیں. اور بعضوں نے فرمایا کہ نہیں ایک ہی تھی, ایک ہی تھی لیکن اس کا صانع حبشی تھا, تو فصوح منہ اس کا نگینہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا لیکن حبشین کا مطلب یہ صانع حبشی, اس کا بنانے والا حبشہ کا شخص تھا, تو ایک ہی انگوٹھی تھی. واللہ اعلم. ایک سے زائد ہونے میں کوئی اشکال نہیں. بھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم. اب سراسن نے جب عجم کی جانب خط لکھنے کا ارادہ کیا, کب؟ صلح حدیبیہ کے بعد. پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا, وہ تو جانا آنا ہی مشکل تھا. صلح حدیبیہ ہو گئی تو اب مصالحت ہو گئی, اب جنگ بند ہو گئی, اب صحابہ کو بھیجنا آسان ہو گیا, خط لے کر جاؤ ان کے پاس پہنچ جاؤ ان کے پاس پہنچ جاؤ. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے شروع کیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک عجم کی جانب خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا, قیل لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا, ان العجم لا یقبلون الا کتابا علیہ خاتم, کہ عجم کے لوگ تو صرف ایسا ہی خط قبول کرتے ہیں, بادشاہ وغیرہ تو انہی خطوں کو لیتے بھی ہیں جس پر مہر ہوتی ہے. فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه, تو آپ نے انگوٹھی بنوائی, گویا میں دیکھ رہا ہوں, گویا بھی منظر میرے سامنے ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کی سفیدی آپ کی ہتھیلی میں نظر آتی ہے, چونکہ وہ چاندی کی تھی تو اس کی سفیدی آپ کے ہاتھوں میں, ابھی تک وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے. به قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر والله سطر محمد رسول الله, یہ لکھا ہوا تھا, ایک سطر میں محمد, ایک سطر میں رسول, ایک سطر میں اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے وہ بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے جو عام طور پہ یہ انگوٹھی کے جو نقش ملتے ہیں اس کی تصویریں ملتی ہیں, نیچے محمد پھر رسول پھر اللہ, کہ اللہ کا نام بھی اس میں اوپر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نیچے ہو, اور وہ آپ کے مزاج کے لحاظ سے بالکل مناسب لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. بعضوں نے فرمایا اوپر محمد پھر رسول اللہ, لکھنے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, محمد الرسول اللہ اوپر سے لکھیں گے, لیکن اپنا نام نیچے پھر رسول پھر اللہ, یہ جو عام طور پہ تصویریں ملتی ہیں, واللہ اعلم, بظاہر وہ صحیح ہوگی. به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال أنبأنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. كسرى کو خط لکھا تھا, سیرت کی کتابوں میں اس کے واقعات مشہور ہیں. کسرا نے خط قبول نہیں کیا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے کیے. ایسا ہی ہوا تھا, ختم ہو گیا تھا وہ. قیصر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہت ادب اور احترام سے رکھا, اس کے ملک کی حفاظت رہی. اور نجاشی, اس کے بارے میں کچھ یقیناً کہنا مشکل ہے, کہ بہرحال خط تو احترام سے رکھا, اسلام قبول کیا یا نہیں کیا, یہ دوسرے والا نجاشی. فقیل له انہم لا یقبلون کتابا الا بخاتم فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما حلقته فضۃ ونقش فیہ محمد الرسول اللہ, جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں نقش بنایا محمد الرسول اللہ. به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا سعيد بن عامر والحجاج بن ملهان عن همام بن جريج عن الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. اب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے, انگوٹھی اگر پہنی ہوتی تو اتار دیتے, اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام ہے, اس لیے کہ کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی تحریر جو قابل احترام ہو اس کو کھلا رکھ کر بیت الخلاء جانا منع ہے. جیب کے اندر ہے ٹھیک ہے, اندر بند ہے, لیکن اگر نظر آتی ہے, پڑھی جاتی ہے تو کھلی ہوئی تحریر, اور وہ بھی قابل احترام ہے, جیسے اللہ کا نام ہے یا اسماء حسنہ میں سے کوئی ہے, تو اس کے احترام زیادہ ہے. سب سے زیادہ قابل احترام قرآنی آیات ہیں, وہ تو بہت زیادہ قابل احترام. اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں یہ جتنے بھی اسماء حسنہ, اللہ تعالیٰ کے نام وغیرہ, یہ سب قابل احترام جو بھی الفاظ سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی ان کو بھی کھلا رکھنا, بیت الخلاء میں کھلا رکھ کر لے جانا منع ہے. انگوٹھی میں کچھ لکھا ہوا ہو, بعضوں کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں جس میں کچھ الف لام میم حا میم اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں, اس طرح نہ لے جا بیت الخلاء میں. جیب میں ہو تو ٹھیک ہے, اور بعضوں نے ادب کے درجے میں, عدم جواز کے درجے میں نہیں, ادب کے درجے میں بیان فرمایا ہے کہ عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ بھی بیت الخلاء میں نہ جائیں, اس لیے کہ بہرحال وہی حروف ہے جن سے قرآن کریم ہم لکھتے ہیں ملا کر, تو ان حروف کا وہ بھی حروف بھی قابل ادب اور قابل احترام ہے. به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال اخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده, ثم كان في يد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما, ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنه, حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد الرسول الله. یہ وہی جس کی میں نے شروع میں وضاحت کر دی تھی، بئر أريس میں یہ انگوٹھی گر گئی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تلاش کروایا، پانی خالی کروایا. ظاہر ہے انسان اس وقت کیا، جب کوئی چیز گم ہو اور اتنی قیمتی چیز اس کے کوئی اس کا بدل مل ہی نہیں سکتا، تو تبرکات کے قائل تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے رکھا. عثمان رضی اللہ عنہ سے جب یہ انگوٹھی گر گئی تو اتنا تلاش کروایا، پورا پانی خالی کروایا اس کا، لیکن بس وہ انگوٹھی غائب ہی ہو گئی، نہیں مل سکی. اور اس کے بعد کہتے ہیں، واللہ عالم، تاریخی لحاظ سے تو اس کے بعد بہرحال پھر وہ فتن کا دور شروع ہو گیا تھا، اختلافات کا دور شروع ہو گیا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی انگوٹھی بنوا لی، مہر کے طور پر استعمال فرماتے تھے، انگوٹھی اس طرح کی تو بن سکتی تھی، لیکن وہ برکت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی میں تھی وہ برکت پھر نہیں آ سکی. حالانکہ ہمارے لحاظ سے ہمیں اگر کسی بزرگ کی انگوٹھی مل جائے تو ہم اس کو متبرک سمجھتے ہیں، ظاہر ہے برکت تو ہے، تقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی جیسے پہلے بھی بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی فرق ہے، برکت کے لحاظ سے فرق ہے. ہاں، ہمارے لحاظ سے ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی، ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مشائخ کی تبرکات، وہ بھی تبرکات ہوتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.